الرحمن الرحيم.
نہیں نہیں ابھی نہیں جی بولیں کچھ کہہ رہے تھے یعنی ابھی تو میں نے اس کا ایک وہ سمجھ لیں گے کیونکہ میں پوری کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو بیان یہاں پر ہے کتاب میں وہ زیادہ تر حدیث بیسڈ ہے نا تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس کو میں قرآن سے بھی ریلیٹ کر دوں اور تاکہ وہ بات ذرا اور زیادہ مکمل ہو جائے. نہیں تو دو چیپٹرز نہیں ہیں, یہ حدیث نمبر 12 ہے. لیکن جب ہم بات کر رہے تھے تو اس میں یہی تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں حدیث نمبر 2 سے لے کر اور 10 تک انہوں نے تمام رذائل نفسانی کا ذکر کیا ہے, جس سے کہ ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے, اپنے نفس کو برائیوں اور خرابیوں سے پاک کرنا, یہ پہلی ذمہ داری ہے. اور پھر اس کے بعد اس میں اچھائیوں کے بیج بونا. لیکن جو پہلی حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ اس بنا پر ہے کہ اچھائیوں میں سب سے پہلے کیا چاہیے, آپ کو سب سے پہلے کون سی صفت چاہیے, تو وہ کیا ہے, تفکر کی شکل میں سامنے آ رہی ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو یعنی اگر آپ مثال کے طور پر قرآن کا مطالعہ کریں یا کلام اہل بیت علیہ السلام کا مطالعہ کریں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس جتنے نیریٹیوز آتے ہیں اس کے لحاظ سے بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم جب بھی کسی اچھائی کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے وائلڈسٹ آف امیجنیشن میں سے بھی ہو کے نہیں گزرتا کہ وہ پہلی اچھائی جس پر مجھے توجہ کرنا ہے وہ تفکر ہے نا, یہ ہمارے دور دور سے بھی ہو کے نہیں گزرتا ہے اس بات کو. تو آپ نے اسی حدیث امام علی علیہ السلام کی کہ نبہ بتفکر قلبک, کہ اپنے قلب کو بیدار کرو, ہوشیار کرو, متنبہ کرو تفکر کے ذریعے سے. اور پھر اس کے بعد دوسری جو بات ہے, وجافع عین اللیل جنبک, اور اپنے پہلو کو رات میں علیحدہ رکھو. واتق اللہ ربک, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے. تو اس میں تفکر کے حوالے سے ہم نے کافی باتیں کر لیں, آپ کو بتا بھی دیا کہ اس کے کیا معنی ہیں, اس کے کیا عنوانات ہیں, اور اس بات کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے دیکھ لیا کہ تفکر یعنی کسی ریزننگ پاور کا یا تھنکنگ پاور کا خالی استعمال کمال نہیں ہے, بلکہ ہر جگہ پر جو چیز فضیلت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے وہ ڈائریکشن اور ڈیسٹینیشن ہے, ایم ہے, آبجیکٹیو ہے کہ انسان کا. اور اسی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو وہ سورہ ہود کی آیتیں پڑھ کے سنائی تھیں حضرت نوح علیہ السلام والی, کہ وہاں پر بھی تفکر ہے, ایک نتیجہ ہے, لیکن آپ دیکھیں گے وہ کس قسم کا نتیجہ ہے. اور اس تفکر کو خود حضرت نوح علیہ السلام کے ان الفاظ سے تعبیر کر رہے ہیں, اندھے پن سے, کہ تفکر. امام علی علیہ السلام کا ایک اور جملہ ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے, نا میرا بہت فیوریٹ جملوں میں سے, کہ تفکر و حیات و قلب البصیر, تفکر ایک بصیر بصارت والے قلب کی زندگی ہے. تفکر حیات و قلب البصیر, ایک بصارت والے قلب کی زندگی تفکر ہے, اس کی زندگی کا سرمایہ تفکر ہے. کما یمشل ماشل مستنیر فی الظلمات, کہ جس طریقے سے نور کی تلاش میں چلنے والا اندھیروں میں رستہ طے کرتا ہے, یعنی اس کی آپ تشریح فرما رہے ہیں کہ یہ بصیر قلب ہے, اور اس بصیر قلب کی زندگی کیا ہے, تفکر, یعنی تفکر ہے صحیح کس طریقے سے. اور پھر ظلمات, یہ دنیا اندھیرا ہے, یہ ایک اندھیرا جنگل ہے جس میں اور آپ رہ رہے ہیں. کما یمشل ماشل مستنیر, مستنیر یعنی جو نور کی تلاش میں, جس طریقے سے کہ وہ اپنی راہ کو طے کرتا ہے, فی الظلمات بحسن التخلف وقلت التربث, کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے کو بچاتے ہوئے, خالص رکھتے ہوئے اور بغیر اٹکے اور الجھے ہوئے. کہ جب قلب بصیر ہے, تفکر کے ذریعے سے وہ اپنے لیے اس رستے کو دیکھتا ہے, اور انہیں بحسن تخلص, تخلص یعنی اپنے کو خالص رکھتے ہوئے, پاک رکھتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے. وقلت تربف, تربف کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر پھنس جانا, رک جانا, اٹک جانا, ٹھہر جانا, کہ بغیر ٹھہرے ہوئے, بغیر الجھے ہوئے اور اپنے آپ کو خالص رکھتے ہوئے اس ظلمات میں سے, جیسے ایک نور کی تلاش رکھنے والا انسان راہ طے کرتا ہے. تو قلب بصیر, اور قلب بصیر کی مدد کون سی چیز کرتی ہے؟ تفکر. ٹھیک ہے, تو یہ اس سے ہم کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو اگر قلب بصیر ہے اور واقعاً دیکھنے والا قلب ہے, اندھا نہیں ہے جو قرآن کی آیت میں تھا, تو اس کے لیے تفکر بہترین روشنی فراہم کرنے کا سبب ہے. تفکر کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھا کہ کن کن چیزوں میں تفکر کرنا چاہیے. کیونکہ جو حدیث میں نے علم کی آپ کو سنائی تھی, آگے جا کے آتی ہے, اسی ترتیب میں آتی ہے, آگے علم والی حدیث جو تھی کہ آپ نے, پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ انما العلم ثلاثۃ, کہ علم تین چیزوں پر ہے, آیات محکمات, فریضۃ عادلۃ اور سنۃ قائمۃ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو ان سے خالی ہے بس وہ اضافی ہے, اس کا کوئی ورث نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے جب انسان تفکر کرتا ہے کسی بھی شے کے بارے میں, غور و فکر کرتا ہے, تو وہاں بھی اس تفکر میں سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہ انسان اس بات میں فکر کرے کہ اس تفکر کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے, اس کا کوئی نتیجہ ہے, اس کی کوئی ڈیسٹنی ہے, اس کا کوئی انجام ہے یا بس خالی. یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ لوگوں نے یہاں دیکھا ہی ہوگا کہ, اور ہم لوگ بھی اس بارے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جیسے لوگ فوٹی کے بارے میں پتہ نہیں کس کس قسم کے اعداد و شمار پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں کہ اب اس سے یہ جیتے گا تو اس سے یہ, اور ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں, ہاں اس میں یہ کر رہے ہوتے ہیں, یا جو لوگ ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں یہ سب کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ایک تفکر ہے, پورا باقاعدہ بیٹھ کے حساب کتاب چل رہا ہے اور پورا پورا دن گزر جاتا ہے اسی قسم کے اس میں, لیکن اس تفکر کا کوئی فائدہ ہے؟ اس تفکر سے کوئی نتیجہ نکلے گا انسان کے لیے؟ ایک یہ بات,
ضروریات زندگی میں فائدہ,
اب وہ خود ڈٹرمن کرے, وہ خود ڈٹرمن کرے, نہیں جو بھی ہے, ہر ایک تھوڑی اس روزگار پہ چل رہا ہے. یعنی کہ آپ اگر جوئے کو کہہ رہے ہیں کہ روزگار, تو
جو سوچ رہا ہے اس کے بارے میں,
نہیں بہت سارے لوگ جو سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں, میرا خیال ہے ہر ایک تو کا تو روزگار اس سے وابستہ نہیں. یعنی عام پبلک جو ہے, اگر وہ بیٹنگ ویٹنگ کر رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ, ٹھیک ہے نا, یعنی پولیٹیکل اس میں, اس میں جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی کام کاج نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تفکر کا ہمیں کوئی حاصل ہے یا نہیں ہے. پھر دوسری بات جو ہے, بعض اوقات جائز اور ناجائز کی بھی بات آتی ہے. یعنی کچھ جگہوں پر تفکر کرنا جائز نہیں ہے. یعنی کس جگہ پر تفکر کرنا جائز نہیں ہے؟
خدا
ذات خدا کے حوالے سے, اور نہیں وہ تو ہے, لیکن ایک اور تفکر بھی ناجائز ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا سورہ حجرات میں کہ ولا تجسسو. یعنی اس بارے میں بھی تفکر کرنا جائز نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے معاملات میں فکر کریں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور کیوں نہیں کر رہے. تو یہ جو تفکرات ہیں یہ ناجائز ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے, اور یہ انسان کو یا تو حرام کی ڈومین میں لے جاتے ہیں اور گناہ کا سبب بنتے ہیں. تو دونوں باتیں تفکر کے حوالے سے اہم ہیں کہ یعنی وہ فائدے مند ہیں یا غیر مفید ہیں, یا جائز اور ناجائز ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ جو سب سے پہلا تفکر ہے وہ تو خدا کے اسماء و صفات کے بارے میں, اور جس کی میں نے تھوڑی سی تشریح کی تھی دو اس سے پہلے کہ جس میں فرماتے ہیں آیان و مظاہر کا علم حاصل ہونا ہے جو فکر کا سب سے افضل اور علوم کا سب سے اعلیٰ مرتبہ اور برہان کا سب سے مضبوط درجہ ہے, اور یہ قلوب صدیقین کا نقشہ تجلیات ہے اور اس کو برہان صدیقین کہا جاتا ہے. بہرحال مطلب یہ آگے کی باتیں. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ ذات اسماء و صفات کے بارے میں تفکر کرنا چاہیے, کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جاہل یہ گمان کرے کہ روایات میں آیا ہے کہ ذات میں تفکر ممنوع ہے یعنی منع ہے. ایسا شخص یہ نہیں جانتا کہ جو تفکر ممنوع ہے وہ کن ہے ذات اور اس کی کیفیات کے بارے میں, یعنی کن ہے ذات, خدا کیا ہے, خدا کی حقیقت کیا ہے, ذات کیا ہے اور اس کی کیفیات کو ہم سوچنا شروع کریں, یعنی خدا کس طریقے سے موجود ہے, کیسے زندہ ہے, اس قسم کی بات. تو روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے, اور کبھی ائمہ نے نااہل کو بھی بعض معارف میں غور و فکر سے روک دیا, ٹھیک ہے, یعنی کہ جب روایات میں مثال کے طور پر اگر نہیں آئی ہے, منع آیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موضوع منع ہے, بلکہ بعض اوقات وہ شخص اس قابل نہیں تھا کہ, السلام علیکم, کہ اس سے یہ بات کی جاتی, ٹھیک ہے, یا اس کو اس وادی میں, کیونکہ جیسے چھٹے امام نے بھی اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ جنہیں خاص طور سے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں, کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ایمان کے جیسے 10 درجات ہیں, اور جو بھی لوگوں کو تعلیم دینے والا ہے, علم سکھانے والا ہے, اس کو اس بات کی پوری تمیز اور لحاظ ہونا چاہیے کہ جو اس کے شاگرد ہیں وہ کس درجے پر ہیں. اگر تم نے کسی کو اس طریقے سے کھینچا, پل کیا اوپر لانے میں کہ اس کو توڑ دیا, یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, تو پھر سارے کا سارا جواب دہی خدا کے بارگاہ میں تمہیں کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. یعنی اس کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر مثال کے طور پر کہ میں درجہ دوم پر ہوں تو میں ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے کھینچنا شروع کر دوں کہ جی آپ بھی آئیے, آپ بھی آئیے, یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ حقیقتاً انسان کی ترقی جو ہے وہ ظاہر کی نہیں ہوتی, باطن کی ہوتی ہے, کہ اگر ایک انسان جب اندر سے وہ اس میں وہ ٹرانسفارمیشن نہیں آ پا رہی ہے, اندر سے اس میں وہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے, تو باہر سے آپ کچھ بھی کر لیں, اس کے درجات بلند ہونے والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ان تمام باتوں کا لحاظ رکھنا, اور اسی وجہ سے یعنی کہ ہمارے سامنے جو احادیث اور روایات ہیں اس کے حوالے سے لیولز کا ڈفرینس بہت ہے, بہت ڈفرینس آف لیول ہے, اور بہت تھوڑے سے ہی ائمہ علیہ السلام کے ایسے اصحاب تھے کہ جن کے ساتھ ائمہ نے گہری باتیں کی ہیں, بہت تھوڑے سے اصحاب ایسے تھے, زیادہ تر افراد ایسے نہیں تھے جو آپ کی صحبتوں میں بیٹھے. تو بعض اوقات نااہل بھی تھا کہ جس کو روک دیا, بعض معارف میں غور و فکر سے. تو بہرحال جس چیز کی یعنی کہ جس غور و فکر کی ممانعت سب کے نزدیک مسلم ہے وہ کیا ہے, کن ہے ذات کے بارے میں, یعنی حقیقت ذات کے بارے میں غور و فکر کرنا. لیکن ان علوم کی طرف رغبت کی شرائط اور نااہل کو ان کی تعلیم سے ممانعت, یہ دونوں چیزیں ہماری کتابوں میں مذکور ہیں, اور اسلام کے دو عظیم فلسفی اور دو امام فن جناب شیخ ابو علی سینا اور صدر المتعلہین نے اشارات اور اسفار میں اس سلسلے میں بلیغ وصیت فرمائی ہے, ان کی طرف رجوع کر لیں. لیکن اثبات وجود باری, توحید و تقدیس, تنزیہ باری تعالی کے لیے ذات الہی میں غور و فکر کرنا, اب دیکھیں اس شبہ پہ غور کریں, کیا کہا ہم نے, اثبات وجود باری یعنی خدا کے کہ خدا ہے, اس میں اس کو پروف کرنا, یس. توحید و تقدیس و تنزیہ کیا مطلب ہے اس کا, توحید یعنی توحید یعنی وحدانیت. وحدانیت میں بھی دو جہتیں آتی ہیں, ایک احدیت ہے ایک واحدیت ہے. اس کے بعد تقدیس یعنی خدا کی پاکیزگی بزرگی. تنزیہ, تنزیہ کیا مطلب ہے؟ تے سے تو ہی نہیں ہے, تنزیہ تنزیہ تے نون زے یہ ہے. تنزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا سے ہر نیگیٹو چیز کو ریجیکٹ کرنا. ٹھیک ہے, تنزیہ یعنی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں خدا کے بارے میں کہ یہ نہیں ہے, خدا میں نہیں پائی جا سکتی. یعنی جیسے خدا کا شریک نہیں ہے خدا میں, ہاں یعنی اس میں کہ وہ چیزیں جو نہیں ہیں یا کہ جس سے ہم خدا کو منزہ قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تنزیہ سے کیا منزہ, یعنی کہ جن صفات کے اور جن کوالٹیز کے حوالے سے ہم خدا کو ان سے منزہ یعنی برتر قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ضروری نہیں کہ ہر چیز سلبی ہی ہو, ہر چیز سلبی ہونا ضروری نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے, تنزیہ کے مقابلے میں تشبیہ. تشبیہ کا مطلب کیا ہے کہ بہت ساری کوالٹیز ایسی ہیں کہ جو خدا کی صفات ہیں لیکن ان کے مثل انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں, جو تشبیہ ہے یعنی کہ اس جیسے ملتی جلتی. تو یہ تمام چیزوں کے لیے ذات الہی میں غور و فکر کرنا, یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد اور عرفا کی امیدوں کا مرکز ہے. ٹھیک ہے, اب اس جملے پر آپ غور کریں کہ انبیاء کی ہماری نظر میں انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے, عبادات کرانا. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ انبیاء کو اللہ نے کیوں مبعوث کرایا, اس لیے کہ جو عبادات کا نظام انہوں نے کہا ہم اس پہ نماز پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں, حج کر لیں, زکوٰۃ دے دیں. لیکن جو بزرگان ہیں آپ دیکھیں کہ ان کی نظر میں حقیقت کیا ہے, انبیاء کی بعثت کس لیے ہوئی ہے, تاکہ لوگوں کو اس مادیت کی جہالت سے نکال کر حقیقت کے نور کی طرف لے جائیں. اور حقیقت کا نور کیا ہے, وہ نور توحید ہے. اور اس کو انسان اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا, جیسے کہ یعنی ایک دو جملے بس میں آپ کو تھوڑا سا تبرکن, کہ جب ہم خدا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, توحید کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اس میں یعنی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر دقت کی ضرورت کیوں ہے, یہ اتنا سمپل کیوں نہیں ہے. یعنی اس پر جب جتنے جو ہمارے اور ایون دنیا کے جو بہترین دماغ ہیں وہ اپنی ساری توانائیاں توحید پر کیوں صرف کرتے ہیں, جبکہ ہم جیسے لوگ کے جو علوم سے نابلد ہیں ان کی نظر میں یہ مسئلہ چٹکی بجاتے حل ہو جاتا ہے نا. لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں اللہ کے سوا, قصہ ختم, اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے. تو یہ جتنے بھی تھے یعنی حضرات جو ہمارے پاس ہیں, اور جتنے بھی بڑے بڑے آپ دیکھیں کہ جو علماء ہیں انہوں نے سب سے زیادہ جو زور صرف کیا ہے وہ کس پر صرف کیا ہے, توحید پر صرف کیا ہے. سب سے زیادہ دقت توحید پر ہے. تو کیا ہے, یعنی کیا ان کا دماغ خراب تھا؟ تو توحید کے حوالے سے کہ جو آئمہ علیہ السلام کے بھی جملے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ توحید پیراڈاکسیکل ہے, اور اس حوالے سے یہ مشکل ترین نظریہ یا عقیدہ ہے. پیراڈاکسیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خدا کو قبول کرتے ہیں, اور خدا کو کس حیثیت سے قبول کرتے ہیں, قدرت مند ہستی کے طور پہ قبول کرتے ہیں یا مجبور ہستی کے طور پہ قبول کرتے ہیں؟ صاحب قدرت ہے. اب اس کے بعد آپ اس تمام قدرت میں جو بیچ میں انسانوں کی اتھارٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ تاہا سامنے سے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یعنی کہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہر جگہ ہے, اللہ ہر جگہ ہے, لیکن کسی جگہ خدا آپ کو نظر نہیں آتا, کسی جگہ پر آپ خدا سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں کر سکتے. جب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے مطلب رب کی عبادت کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں, کہ یہ تمام چیزیں جو لوگ اعتراضات لے کے سامنے آتے ہیں جس سے گمراہ کرتے ہیں کہ آپ ان کی عبادات کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ در ہے بھائی تم تو کس کے آگے اٹھ بیٹھ رہے ہو, اختیار خدا کا کہاں ہے, یا تو ہمارا جو دل چاہ رہا ہے کر رہے ہیں, یا فلاں جو ہے اس کے پاس پاور ہے, اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے, لائک دس اینڈ دیٹ. تو توحید کے حوالے سے جو ہے نا عقائد اتنے آسان نہیں ہیں, اتنے سمپلیفائڈ نہیں ہیں, اتنی ایزی باتیں نہیں ہیں. تو اس وجہ سے یعنی کہ اس میں اگر انسان, اور اسی وجہ سے خدا نے کیا کہا ہے کہ وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون, سورہ یوسف کی آیت ہے کہ اور نہیں ایمان لاتے اکثریت اللہ پر مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں. بہت سخت ہے یعنی وہ ایمان. اچھا اب اس کے دوسرے طرف دیکھیں کہ جو ہمیں بات نظر آتی ہے کہ قرآن کریم نے جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے ذکر کیا, آپ لوگوں نے یقیناً پڑھا ہوگا, اس کو دیکھا ہوگا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کے نظر میں ہے طور پہ جانا, پہاڑ پہ جانا, سورہ طہٰ میں بھی ہے, سورہ قصص میں بھی ہے, بہت تفصیل سے یہ واقعہ ہے. کیا بیانات ہیں وہاں پہ کہ جب ان کو آگ محسوس ہوئی اور یعنی انہوں نے کہا انی آنست نارن, اور قرآن کے لفظ ہیں کہ میں نے انسیت پا رہا ہوں, ایک پرسیو کر رہا ہوں, میں محسوس کر رہا ہوں, جبکہ ساتھ اور بھی لوگ ہیں. تو ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھو وہ آگ دکھ رہی ہے, یہ نہیں کہہ رہے, بلکہ کہہ رہے ہیں میں آگ کو محسوس کر رہا ہوں اور تم یہاں ٹھہرو اور میں لے کر آتا ہوں. پھر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو کہا کہ نادا, ہم نے ندا دی اور ان کو کہا انی انا ربک, کہ بے شک میں تیرا رب ہوں, فخلع نعلیک, اپنی جوتیاں اتار دے, انک بالوادی المقدس طوا, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, بے شک میں ہوں اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں, فاعبدنی, پس میری بندگی کر. اب یہ سب کیا ہو رہا ہے, مطلب ہم تو ڈھونڈتے ہی رہ جاتے ہیں پوری زندگی خدا کو. اور یعنی ایک تصور ہی رہ جاتا ہے ہمارا خدا یا ہمارا رب یا ہمارا الہ ہمارے لیے. یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ وہاں سے بلا کے اور کہہ رہا ہے میں ہوں اللہ جس کے سوا کوئی نہیں. اب کون کہہ رہا ہے میں ہوں اللہ, اور میری بندگی کر, میری یاد کے لیے صلات کو قائم کر, اور اس طریقے سے جو باقاعدہ خدا کے ساتھ مکالمات ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کریم جب انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہا ہے تو وہ مکالمات ان کی اور خدا کے درمیان ہیں. ٹھیک ہے, تو ان تمام معاملات کی, یعنی میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان تمام معاملات کی حقیقت تک پہنچنا بہت دقت طلب ہے. یعنی خدا جیسے انہوں نے, آپ نے شاید نام سنا ہو ملا ہادی سبزواری, تقریباً اب سے 200 سال پہلے, کہ ایک بہت بزرگ فلسفی و عارف گزرے ہیں ہمارے, انہوں نے ایک وہ لکھی ہے منظومہ, شرح منظومہ, یعنی ایک نظم کی شکل میں ہے وہ, اور اس میں یہ سارے فلسفی اور عرفانی بیانات کو نظم میں, تو اس میں انہوں نے جو ابتدا میں ہی جو ان کے اشعار ہیں جس میں خدا کے وہ کروایا ہے, متعارف کرایا ہے, تعریف خدا کی ہے, تو اس میں ان کا ایک جملہ ہے کہ اے خدا تو اپنے نور کی شدت کی وجہ سے مخفی ہے. یعنی خدا کیوں مخفی ہے, اس لیے کہ اگر نور بہت زیادہ شدید ہو تو بھی نظر کو خیرہ کر دیتا ہے, بند کر دیتا ہے آنکھوں کو. یعنی جیسے اگر سورج کی روشنی میں انتہائی شدت ہو تو اس کے سامنے آپ کی آنکھ نہیں کھلتی. اب وہی ہے, وحدت میں کثرت, کثرت میں وحدت, تنزیہ, تشبیہ. تو میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں, کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے جو مسئلہ ہم جو ہے نا بس لا الہ الا اللہ سے یوں حل کر دیتے ہیں. کہ ارے توحید اللہ کو ماننا یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے, وہ تو ہم مانتے ہیں. تو اس لیے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بعثت انبیاء کا مقصد اور عرفا کی امیدوں کا مرکز ہے. یعنی وہ انسانیت کو اس جگہ پہ لانا چاہتے ہیں, اس مقصد کے لیے انبیاء کو خدا نے مبعوث فرمایا. اور لیکن اس میں دیکھیں ایک بات اور ہے, اس میں ایک بات اور بھی ہے جو بہت بہت زیادہ قابل غور ہے, اور اس کا بیان کرنا بھی یہاں بہت زیادہ ضروری ہے. میں ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد, کہ قرآن مجید اور احادیث پر ہیں کہ ذات و کمالات و اسماء و صفات ذات مقدس خدا کا علم ہی حاصل کیا جائے, اور ملحدین اسماء کی تو خدا بھی مذمت کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ قرآن اور احادیث میں اس کے بہت زیادہ ترغیب ہے. لیکن ہمیں کبھی بھی اس بات سے غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کا مطالعہ یا خدا کی معرفت کتابیں پڑھنے کا نام ہے. ٹھیک ہے, یہ غلط فہمی جو ہے نا, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ڈھیر ساری کتابیں پڑھ لیں آپ, ساری اسفار پڑھ جائیں یا فتوحات مکیہ پڑھ جائیں جو ابن عربی کی ہیں اور ام اللہ صدر, وہ ہیلپ کرتی ہیں آپ کی. لیکن بنیادی طور سے جو ہے نا دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. انسان اگر خدا کو پانا چاہتا ہے, خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے, اور یہ گفتگو میں کئی دفعہ کر چکا ہوں, تکرار کے حوالے سے ہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ تاکہ یہ باتیں یاد رہیں. پہلی بات جو ہے وہ کیا ہے, انسان خدا کی طرف بڑھے فرما بردار بندہ ہو کے. ٹھیک ہے, خدا کو پانے کے لیے اگر آپ اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر بندگی کا جوہر پیدا, یعنی فرما برداری کریں, اطاعت و فرما برداری کی کوالٹی پیدا کریں. اور سائملٹینیسلی یا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اپنے شکستہ دل کو لے کر پوری دیانتداری کے ساتھ خدا کے سامنے حاضر ہو جائیں. یہ دو طریقے ہیں. ٹھیک ہے, خدا تک پہنچنے کے دو طریقے ہیں. یعنی اس کو آیت اللہ جوادی عاملی نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا, ہمارے بزرگان نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ یا تو انسان بلند ہو اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے خدا کی طرف, اور پردے ہٹتے چلے جائیں, جہالتیں دور ہوتی جائیں, یا اگر نہیں ہو سکتا تو دل شکستہ ہو جائے, یعنی اپنی نالائقی پر, یعنی کہ نالائقی پر بیٹھے ہوئے, اپنی نالائقی کی بنا پر اپنی بری حالت کو دیکھ کر دل ٹوٹ جائے, شرمندہ ہو جائے, اپنی رضالت اور اپنے فقر کا اقرار کرے. یہ جملہ آپ کو سناؤں, اس ٹوٹے ہوئے دل میں خدا خود اتر آتا ہے. یہ دو راہیں ہیں مین, یہ سب نہیں ہے کہ آپ کہیں میں علامہ بن جاؤں اور فلاں بن جاؤں فلاں بن جاؤں. یہ جسٹ آپ کو ایڈ کرتی ہیں, اگر آپ واقعی رستے پر ہیں تو یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں سمجھنے میں اور دقت میں, لیکن حقیقتاً یہ دو راہیں ہیں. اور یہی چیز شریعت تعلیم کرتی ہے, جو میں آپ لوگوں سے بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ زندگی کس سے بنتی ہے, اخلاق سے بنتی ہے. ٹھیک ہے نا, پچھلی دفعہ بھی جو ہم بات کہہ رہے تھے کہ زندگی اور معاشرے کی تعمیر حسن خلق سے ہوتی ہے, اخلاق حسنہ ہیں جو انسان کی ذات اور معاشرے کی, معاشرہ انسانی کی تعمیر کرتے ہیں. رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں, اور یہ بھی آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ ہے کہ اس کا رول 15 out of 100 ہے. رولز، ریگولیشنز، قوانین، سختی، یہ اس کا رول 15 out of 100 سے زیادہ نہیں ہے. اگر آپ انسان سازی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ معاشرے کی تربیت اور معاشرے کو بنانا چاہتے ہیں، اخلاقیات رائج کریں معاشرے میں، اخلاقی قوانین کو پروان چڑھائیں، حسن خلق کو رائج کریں اور عام کریں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ جیسے یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خیال ہے، بہت مشہور جملہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی شریعت دو زیادہ ظاہراً ایکسٹریمز پہ تھی، اور پھر پیغمبر اکرم کی شریعت نے دونوں کو کمبائن کیا ہے کہ جب لوگ پکڑ کے لا رہے تھے ایک گناہگار عورت کو، اور اس کو وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، اور اس کو چاہتے تھے سنسار کریں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ خود نہ کیا ہو. تو کوئی بھی نہیں بچاتا وہاں پر پتھر مارنے کے لیے. تو یعنی کہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق، ٹھیک ہے، حسن خلق، اس کی بڑی طاقت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ یعنی والہ وسلم نے بھی ہم سب کو بتایا نا کہ، اور یہ چیز بدقسمتی سے ہمارے اندر سے بہت زیادہ ختم ہو چکی ہے. ہم اتنا زیادہ رول بیسڈ ہو چکے ہیں، اتنا زیادہ ہم ہر وقت ایک ہاتھ میں رول بک اور ایک ہاتھ میں ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہ دلوں میں جدائی ہے، نہ خود ہماری اپنی ترقی ہے، نہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. اور یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ جو علماء یہ سب باتیں کہتے ہیں نا، ان کی کلپ بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے. ان کی باتیں عام کرنے والا اور رائج کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کو بھی تو سناؤ نا کہ معاشرے محبت اور اخلاق سے تعمیر ہوتے ہیں. اس سے نہیں تعمیر ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ہاتھ میں کہا کہ ہاں اچھا یہ ہے، یہ فقہ کی کتاب ہے اور یہ اس کی کتاب ہے، اور بس جان کے پیچھے لگ گیا ہر ایک کی، تم نے یہ حرام کر دیا، تم نے وہ حرام کر دیا، تم جہنمی ہو گئے، تم فلاں ہو گئے، تم فلاں ہو گئے. تو اس طریقے سے یعنی جو بات میں کہہ رہا تھا کہ خدا تک پہنچنے کا مطلب، کہ جو انبیاء کی بعثت ہے، کہ جس میں انبیاء نے توحید کی دعوت دی ہے، جس میں انبیاء نے اللہ سے قریب ہونے کی دعوت دی ہے، جس میں انبیاء نے اس دنیا مادی کے قید خانے سے انسانوں کو نکالنے کی طرف دعوت دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ اچھا جی آج سے میں جو ہوں نا اب یہ کتابیں پڑھنا شروع کر رہا ہوں. وہ آپ کیجئے، وہ آپ کی سپورٹ ہے، ایڈ ہے، آپ کو ہیلپ کرے گی، لیکن وہ اصل نہیں ہے. اس کے دو رستے ہیں. ایک رستہ کیا ہے کہ اپنے دن میں، یا میں اس کو اور تھوڑا سا کنسمیٹ کر دوں کہ اپنے دن میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی ایفرٹ کریں، اور جب اپنی رات ہو تو اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو خدا کی بارگاہ میں لے کے بیٹھ جائیں کہ میں نہیں ہوں کسی قابل، میری طرف سے جو بھی ایفرٹ میں کر سکتا تھا میں نے کر لی، لیکن میں کسی قابل نہیں ہوں، میری کمزوری اور میرے عذر کو قبول کر اپنی بارگاہ میں. تو جیسا کہ بزرگان فرماتے ہیں کہ اس ٹوٹے ہوئے دل میں خدا خود آتا ہے. اور اس کی مثال کیا ہے، یعنی کہ یہ بات بالکل بھی غلط نہیں ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ جو حجت خدا ہیں، حجت خدا کا فعل خود فعل خدا کی تجلی ہوتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کی حجتوں نے، پیامبران نے، ائمہ علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو قبول کیا، آگے بڑھ کے یہ نہیں کیا. ایسے اس قسم کے تمام افراد کو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی کمزوری اور کمائیگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر دیا ان کے آگے، ان کو قبول کیا یا رد کیا، ان کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگائے، ان سے کہا کہ جاؤ تم گناہگار ہو، نکلو یہاں سے. یہ رستے ہیں، ٹھیک ہے، اس راہ کو سمجھنا ضروری ہے. تو یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے، اور اس میں تفکر، یعنی یہاں پہ تفکر جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ کس طریقے سے میں خدا سے قریب ہوں. پھر یہ فرماتے ہیں کہ جی
آپ نے بولا کہ جس طریقے سے خدا میں جیسے پیراڈاکسیکل کا آپ نے ورڈ یوز کیا سورہ عنکبوت کے اندر, اور آئی تھنک ایک اور جگہ پہ بھی ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا کشتی میں جانے کا ذکر کیا, تو ان میں ایسی کیا چیز ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سب پیراڈاکس اور یہ سب ختم ہو جاتا ہے اور وہ مخلص ہو کے اللہ کو اس طریقے سے یاد کرتے ہیں؟
یہی ہے نا کہ
ہر چیز سمپلیفائی ہو جاتی ہے ان کے لیے,
اس لیے کہ وہاں پر تو بات بہت واضح ہے کہ ہمیں نظر اس لیے نہیں آ رہی ہوتی حقیقت کہ ہمارا تکیہ غیر خدا پر ہوتا ہے, ہمارا توکل غیر خدا پر ہوتا ہے. اور جب تک انسان اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتا رہتا ہے کہ خدا کے سوا دوسروں کو بھی قدرت مند سمجھے, اس وقت تک خدا کی قدرت سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا یا خدا کی قدرت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. لیکن پیراڈاکسیکل جو بات میں کہہ رہا ہوں نا, تفکر کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, یعنی وہ اس اعتبار سے بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے کہ خدا نظر آئے, خدا دکھاؤ, اور تم کیونکہ خدا نہیں دکھا سکتے اس لیے خدا نہیں ہے. بھی عجیب مصیبت ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا ہر جگہ ہے لیکن لا یدرکہ الابصار, ٹھیک ہے. یعنی کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے, فأینما تولوا فثم وجہ اللہ, تم جس طرف بھی اپنے رخ کو پھراؤ گے کس کو دیکھو گے؟ اس کو دیکھو گے, وجہ اللہ کو دیکھو گے, نہ کہ اللہ کو, ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, کہ کوئی بھی بصر جو ہے وہ اللہ کو درک نہیں کر سکتی. اب یہ عجیب, یہ پیراڈاکس ہے نا, یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی جگہ خدا سے خالی نہیں ہے لیکن خدا ہر جگہ موجود ہے بصورت تجلی ظاہراً, اور ایک حقیقت کے طور پر کہ جو ہمارے لیے پرسپٹیبل نہیں ہے,
ہماری آنکھوں کے لیے پرسپٹیبل
نہیں, ہمارے وجود کے لیے پرسپٹیبل نہیں ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اس کی کئی مثالیں, پرسپٹیبل کا مطلب ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ اس کو ٹینجبلی, یعنی اس کی اس حقیقت کو نہیں پا سکتے. کہ اگر کوئی بھی یہ کہنا, یعنی کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کو قلب کی نگاہوں سے دیکھا جا سکتا ہے, تو قلب کی نگاہوں سے دیکھے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے, ٹھیک ہے. کیونکہ امام علی علیہ السلام کے ہی جملے جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں, اس میں آپ نے خدا کے زمان و مکان اور ہر قسم کے حس و حواس و ہر رویت سب کی نفی کی ہے. تو یہاں پر یہ پیراڈاکس ہے, اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل ہے. یعنی جیسے کسی نے, چھٹے امام نے بھی مثال دی ہے, ہمارے علماء نے بھی مثال دی ہے کہ فار ایگزامپل آپ اپنے دماغ میں کسی چیز کا تصور کریں, اس تصور کی آپ کی ذات سے کیا ریلیشن شپ ہے, ہم خود ہی نہیں ڈیفائن کر سکتے اس بات کو. یعنی آپ اپنے ذہن میں کوئی چیز سوچیں, کسی کے بعد آئس کریم کا سوچیں, گلاس کا سوچیں, بریانی سوچیں, کچھ بھی سوچیں, جب آپ نے اپنے دماغ میں اس کا تصور کیا, وہ ایک چیز آ گئی آپ کی سوچ اور فکر میں, کہاں پر ہے؟ صرف اور صرف آپ کی فکر میں, اور کہیں اور نہیں ہے. اگر اس کا ایک وجود تصور کر لیا جائے, اس وجود کا آپ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے؟ نہیں, یعنی کہ کیا ہے وہ, آپ اس کو وجود میں لانے والے ہیں, یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. جب تک آپ کی توجہ اس کی طرف رہے گی وہ باقی رہے گی, یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. جیسے ہی توجہ ہٹے گی وہ وینش ہو جائے گی, یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی, ٹھیک ہے. جس طریقے سے آپ اس کے بارے میں تصور کریں گے کہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے, وہ تبدیلی بھی آ جائے گی. اس میں ہر قسم کی تبدیلی آپ کے تفکر یا آپ کی توجہ کی مرہونے میں نہ تھا، یہ سب تو سمجھ لیں گے آپ، لیکن یہ کیسے سمجھیں گے کہ اس چیز کا آپ سے کیا ریلیشن ہے؟ آپ سے ریلیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ تصور کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا تعلق رکھتی ہے؟ اگر آپ اس چیز میں بیٹھ کے دیکھیں کہ وہ جو مثال کے طور پر آئس کریم ہے وہ خود آپ کی ذات سے کیا تعلق رکھتی ہے؟ جو آپ کے تصور میں اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم سمجھیں گے آپ کو خالی ون وے ٹریفک سمجھ میں آ رہا ہے نا، لیکن اس کی طرف سے آپ سے ریلیشن شپ کیا بن رہا ہے؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کچھ نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر اسی چیز کو ایکسپینڈ کریں اور نہیں، یعنی کہ جو چیز آپ تصور کر رہے ہیں واقعاً اس کے پاس ایک زندگی آ جائے اور اس کا شروع کرنا، اس کا ختم کرنا، اس میں تبدیلی لانا، اس کو زندہ رکھنا، اس کو مردہ کرنا، سب آپ کی توجہ ہے، لیکن اس کے پاس ایک اپنی بھی حیات، آپ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ آپ نے اس کو بھی ایک حیات دے دی ہے، اب کیا ریلیشن شپ بن رہا ہے؟ بے انتہا مشکل ہے اس کو درک کرنا. اور اس حوالے سے عرفا نے بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں، مثال کے طور پر کہ جیسے خدا اور کائنات کی مثال کیا ہے، ریلیشن شپ جیسے دریا اور اس کی موجیں. کیا ریلیشن شپ ہے موج اور دریا کا؟ اور آپ اس وقت اس کو تصور کریں کہ جب موج ہوا سے نہیں پیدا ہو رہی ہے بلکہ اس کی اپنے اندر ڈینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے موج پیدا ہو رہی ہے. چلیں چھوڑیں، میں آپ کو پریشان کر رہا ہوں. سمجھ کنہ کا مطلب ہوتا ہے گہرائی، یعنی ذات کی گہرائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے.
یہ جو بچے کا پروسیس ہے نا، اگر میں سوچتا ہوں کہ میری اولاد ہوگی اور میں آئی کین میک اٹ ہیپن، یہ سب اس طرح ہے کچھ؟
یعنی انسان کے پاس بھی خدا داد قوتوں میں سے قوت ہے، اور جو سب سے بڑی طاقت ہے انسان کی وہ ارادہ ہے. یعنی جتنی بھی دنیا میں جتنی بھی چیزیں جنریٹ ہوتی ہیں وہ انسان کی قوت ارادی سے جنریٹ ہوتی ہیں، باقی سارا ٹولز ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہیں، ورنہ اصل قوت ارادی ہے. تو اور اسی چیز کو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا جو ہے وہ فاعل بالارادہ ہے نہ کہ بالحرکہ، خدا کام کرتا ہے ارادے کے ذریعے سے نہ کہ کسی اعضاء و جواری کی حرکت کے ذریعے سے. تو یہ بہرحال میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیز آر ویری ڈیپ واٹرز، کہ اس میں کہ اس کو جو ہے سمجھ لینا کہ جی یہ مسائل یوں حل ہو جاتے ہیں اس طریقے سے، ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس آیات قرآنی، یعنی کہ خاص طور سے جو امام سجاد علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات کا علم رکھتا تھا کہ دور آخر میں گہرائیوں میں اترنے والی اقوام پیدا ہوں گی، تو ان کے لیے سورہ اخلاص اور سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیتوں کو نازل کیا. یعنی اس کا مطلب ہے وہ اس کی سورہ اخلاص کی توحید ہر ایک کے لیے نہیں ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ کس کے لیے؟ جو گہرائیوں میں اترنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں.
اچھا سوری، ایک اور سوال ہے. جی آپ نے یہ بھی کہا کہ صفات سلبیہ اور جو تنزیہ والی بات ہوئی,
تنزیہ جی,
تنزیہی جو جو تنزیہی پوائنٹس ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ صفات سلبیہ میں بھی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آئی ہے والی, یعنی کہ میرے لیے بہت آسان تھا جو صفات سلبیہ سمجھ گیا میں, ثبوتیہ سمجھ گیا, لیکن یہ پھر اس میں اور ایسی کیا چیزیں جو در سلبیہ میں نہیں ہیں؟
یعنی جیسے مثال کے طور پر خود زمان و مکان, جب ہم ٹائم اور اسپیس کی بات کرتے ہیں تو ہم ٹائم اور اسپیس سے یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا سے سلب نہیں کر رہے, بلکہ خدا کو اس سے منزہ قرار دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, سلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کھینچ لیں, نگیٹ کر دیں, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن تنزیہی کا جو مین کنسیپٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا اس سے بالا تر ہے, یعنی خدا اس سے بالا تر ہے کہ اس کو زمان اور مکان کی حدود و قیود میں رکھ کے سوچا جائے. اب یہ سلبی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے تنزیہ. تو اب یہ تمام کی تمام باتیں اپنی جگہ پر ہیں. اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ لیکن مصیبت یہ ہے کہ گزشتہ چند صدیوں کے دوران اہل علم کے لباس میں کچھ جاہل پیدا ہو گئے ہیں جو نہ کچھ دیکھتے ہیں نہ پرکھتے ہیں اور کتاب و سنت سے جاہل ہیں, صرف اپنے بازار کو چمکانے کے لیے اپنی جہالت کی بنا پر مبدا و معاد کے علم کو باطل قرار دیتے ہیں. معارف الہی میں غور و فکر جو انبیاء و اولیاء کا انتہائی مقصد ہے اور کتاب و سنت اس سے پر ہیں, اس کو حرام سمجھتے ہیں اور اہل معرفت پر ہر قسم کی تہمت اور ان کو ناسزا کہنے میں کوئی باک نہیں روا رکھتے. بندگان الہی کے دلوں کو مبدا و معاد سے موڑ کر مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں, اور اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ یہ سب لوگوں کو کافر قرار دینے اور فاسق قرار دینے سے کیا فائدہ ہے تو وہ لوگ کہیں گے کہ لا تتفکروا فی ذات اللہ, کہ اس چیز کو سامنے رکھیں گے کہ اللہ کی ذات میں تفکر مت کرو. ٹھیک ہے, یہ بات واضح ہو گئی. اور پھر اس کے بعد یہ کافی روایتیں اس قسم کی بیان کرتے ہیں اس قبیل اور اس نوعیت کی کہ جس میں اس میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے, جیسے چھٹے امام نے سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل, ان امام نے فرمایا افضل العبادت ادمان التفکر فی اللہ و فی قدرتہ. یہ جملہ یہ امام رضا علیہ السلام کے بھی ہیں, امام علی علیہ السلام کے بھی ہیں, چھٹے امام سے بھی ہیں, کہ افضل عبادت اللہ میں اور اللہ, افضل عبادت, ٹھیک ہے, اس بات پہ غور کیجیے گا, افضل عمل نہیں. یعنی امام فرما رہے کہ اعمال میں سب سے بافضیلت, بلکہ عبادت میں سب سے بافضیلت اللہ اور اللہ کی قدرت میں تفکر کرنا ہے. اور پھر یہ حدیث یہاں بھی ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی چھٹے چوتھے امام سے, کہ آخری زمانے میں گہرائیوں میں اترنے والی اقوام پیدا ہوں گی. اچھا, تو ایک تفکر تو یہ ہو گیا جو موسٹ اسینشیل ہے, کون سا, اللہ اور اللہ کی اسماء و صفات میں. دوسرا تفکر کون سا اہم ہونا چاہیے تفکر میں؟ نمبر ٹو, اللہ کی قدرت, مصنوعات اور آیات میں تفکر, کہ جتنی بھی کائنات ہے, جتنی بھی زندگی ہے, وہ سب کے سب کیا ہے, آیت الہی ہے. ٹھیک ہے, آیت الہی کا کیا مطلب ہوتا ہے, یعنی کس سینس میں نشانیاں,
خدا کا پتہ دینا,
کہ خدا کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. خدا کی نشانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف گائیڈ کرتی ہے. اگر آپ قدرت الہیہ میں سے کسی بھی چیز میں غور و فکر کریں گے تو وہ کیا کرے گی آپ کو, اللہ کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گی. ٹھیک ہے, اس میں ایک چھوٹی سی چیز انشاءاللہ اس کو پھر, کیونکہ وہاں بھی ہم علم کی بات کر رہے تھے, میں خیال ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے یہ بات زیر بحث آئے, کہ ہم لوگ جو زیادہ تر جس علم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور جس علم پر ہم اپنی زندگی کے زیادہ تر اوقات کو صرف کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ تفکر اور علم ہے یا نہیں ہے یا کیا ہے؟ اس کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ یعنی ہم آئی ٹی پڑھ رہے ہیں, ظاہر ہے تفکر وہاں بھی چاہیے, انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں, کوئی کچھ بھی پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, ایک تفکر چاہیے وہاں بھی, ریزننگ پاور چاہیے, تھنکنگ پاور چاہیے, اس کے بغیر تو نہیں ہوتا کچھ بھی.
اس کے لیے وہی ایک دفعہ اپنے درس میں گیا تھا کہ جو بغیر اس بسم اللہ کے ہے وہ منفی البخش نہیں ہے, چاہے انجینئرنگ پڑھے یا کچھ بھی پڑھے, اگر وہ اللہ کے اسم کے ساتھ ہے تو وہ منفی البخش.
لیکن ابھی ٹھیک ہے, بات بالکل صحیح. اب ہم تفکر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ تفکر جو ریکمینڈیڈ تفکرات ہیں کہ جو قلب کو زندہ کرتے ہیں, کیونکہ امام علی کا جملہ یہی ہے نا کہ قلب کو زندہ کرو تفکر کے ذریعے سے, تو قلب کو زندہ کرنے والے تفکرات میں نمبر ون تو ہم نے سمجھ لیا اسماء و صفات الہیہ اور اس کا تفکر, یعنی خدا سے قریب ہونا. نمبر ٹو جو ہے آیات الہیہ میں تفکر ہے, خدا کی قدرت ہے اور اس کی آیتیں, پوری کائنات, پوری زندگی. تو یہ جو ہم اتنے سارے تفکر کر رہے ہوتے ہیں وہ کس جگہ پر آتے ہیں؟
اس کو اگر ہم آیات الہی کی پیرائی میں لے کے آئیں تو
ہاں آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں, کنیکٹ کر سکتے ہیں ہر چیز کو نہیں لیکن کافی ساری چیزوں کو, ہر ایک کو نہیں کر سکتے. اگر اس کو کنیکٹ کر کے وہاں تک پہنچا دیں تو وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے. اچھا اس میں دیکھیں ایک بات کا ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ فن اور ہنر اور علم ان میں کوئی فرق ہے؟ یعنی اسکل, ٹیکنیک اینڈ نالج, اس کو اگر آپ باقاعدہ ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیں گے تو کیسے کریں گے؟ کس اصول کی بنیاد پہ کریں گے؟
یہ ہو سکتا ہے کہ ہنر کا ایک نالج ہو اور جو باقاعدہ نالج جسے ہم علم کہتے ہیں اور مطلب خدا کی طرف سے جو جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اسماء کا علم دیا تھا وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز تھی, اور جو ہنر سے ریلیٹڈ علم ہے وہ بیسیکلی کچھ
اسٹیپس ہیں, جیسے کشتی بنانی جناب وہ ایک ہنر سے متعلق علم تھا, کشتی کو خدا کی وحی کے ذریعے تعمیر کیا انہوں نے, وہ ہنر تھا نا ان کے, اور اسی طرح وہ علم جو مثلاً آپ علم کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ علم ہے, جیسے کہ امام علی نے کہا تھا کہ رسول اللہ نے میرے لیے ایک علم کا دروازہ کھولا میں نے اس سے 70, تو علم وہ چیز ہوگی کہ میں ایکسٹینڈ کس طرح سے کرتا ہوں, اس سے مزید آگے میں اس کو کیسے لے کے جاتا ہوں, تو وہ علم ہے.
وہ جو ہنر سے ریلیٹڈ ہے وہ بیسیکلی سیٹ پوائنٹس ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے کوئی سافٹ ویئر بنانا ہے تو آپ کے یہ اسٹیپس فالو کریں گے, اس میں کوئی آپ ایجاد والی چیز جو ہے وہ شاید
ممکن نہ. کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس کا رزلٹ جہاں مل رہا ہے وہ ہے, مطلب آپ کا جو کام کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, آپ یہ بنا رہے ہیں بلائنڈ, وہ یہیں کے لیے بنا رہے ہیں, یہیں خرچ ہو جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا, لیکن آپ کچھ اور ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے لیے اندر باہر نالج, جس کا رزلٹ کچھ اور دنیا میں نکل رہا ہے.
نہیں, میرے خیال میں عادل بھائی اس کی نالج کی جو ڈیفینیشن اگر آپ وہ دیکھیں نا قرآن میں, جیسا اللہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کا علم بتایا, کچھ ناموں کا علم بتایا, تو وہ میرے خیال میں وہ ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہے, میرے خیال میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن وہ جو کور ڈیفینیشن ہے نا علم کی وہ
الگ الہی کے حوالے سے تھی, لیکن یہاں کچھ ایک عمومی طور پر جو بات ہوتی ہے نا نالج اسکلز کی,
یعنی اس میں آپ غور کریں, تقریباً آپ لوگ صحیح بات کہہ رہے ہیں, میں اس کو ذرا جامع کر دوں کہ دنیا کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ زیادہ تر, جیسے میں ابھی بگننگ میں بھی بات کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ اس دنیا میں نظریے ضرورت کے تحت زندہ ہیں, ہے نا, کہ جیسے ہی ایک ایون ایک بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جی غذا کی, تو وہ چیخنا پکارنا شروع کر دیتا ہے اور یہ سب چیزیں نظریہ ضرورت کے تحت, ٹھیک ہے. تو انسان نے اس دنیا کی زندگی میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کی، ایفرٹ کی. اور انسان کی کوالٹی یہ ہے کہ اس نے جو بھی ایفرٹ کی اس کو کس کی شکل دے دی؟ ایک نالج کی شکل دے دی، ایک ہنر بنا لیا، اس کو پرزرو کر لیا اپنے ایکسپیرینسز کو، وہ چیز علم بنتی گئی یا اسکل بنتی گئی. تو اسکل یا فن یا ہنر اس چیز کو کہیں گے کہ جو آپ کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے کام آتی ہے. علم اس چیز کو کہیں گے جو آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کرایا علم اسماء والی بات، کہ علم اس چیز کو کہیں گے جس کا تعلق زندگی کی کسی حقیقت سے ہو. اور حقیقت علم اسماء کا یہی مطلب ہے، یعنی حقائق حیات کا علم. تو وہ جو حقیقت ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے آف دس لائف اور دیٹ لائف، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر توحید کا علم، کیا یہ کسی دنیا کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے؟ اگرچہ کہ اس سے ضروریات پوری ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن اس کا تعلق کسی دنیا کی ضرورت کے پورا کرنے سے نہیں ہے. بالکل. تو علم جو ہے، یعنی کہ جب آپ جس کو علم کہیں گے، وہ علم کیا ہے؟ وہ چیز ہے کہ جو رہتی ہے، ہمیشہ باقی رہے گی. وہ ایک حقیقت ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے. اور جو فن اور ہنر ہے وہ علم کی بیسس پر ہی ڈیولپ ہوتا ہے، یا وہ خود ایک علم کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس کا رول کس حد تک ہے؟ یعنی مثال کے طور پر جب میں دنیا سے چلا گیا تو کیا انجینئرنگ، کیا میڈیسن، کیا آئی ٹی، ختم، قصہ ختم ہو گیا. یعنی کہ جو چیز آپ کی کسی ٹیمپرری یا ایک اس کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے، اس سے متعلق جو آپ کے جتنے بھی اسکل سیٹ ہیں یا جو چیزیں ہیں، وہ فن اور ہنر ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہاں سے آپ آگے آئیے. یعنی انسان کو خدا نے کیا کار کرنے کا ہے؟ عالم ہونے کی ضرورت ہے نا. یعنی حقیقت وہی علم اسماء کی طرف آؤ، حقیقت زندگی اور حقیقت کائنات کا شعور حاصل کرو. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر تم ان خالی اپنے فن اور ہنر میں باکمال رہو گے، تو جیسے ہی وہ ضرورت ختم ہوگی جو اس ہنر سے وابستہ ہے، اس کی افادیت بھی ختم ہو جائے گی. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ یعنی ہم اپنے اگلی زندگی کے مراحل، اپنی قبر کے اندر کی پرابلمس کو اپنی انجینئرنگ یا آئی ٹی اسکل سے سالو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی اگلی زندگی اور ایون آخرت تک کے مسائل اپنے علم کے ذریعے سے سالو کر سکتے ہیں. صحیح ہے. کون سا علم؟ حقائق کا علم، توحید کا علم، اسماء و صفات الہیہ کا علم، آیات الہیہ کا علم. آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسی اعتبار سے علوم کی بھی اہمیت ہے، اور اسی اعتبار سے تفکر کی بھی اہمیت ہے، کہ آپ اپنی ریزننگ اور تھنکنگ پاور کہاں لگائیے زیادہ، فنون میں یا علوم میں. یعنی اگر ہم سمجھدار ہیں تو اللہ نے ہم کو دی ریزننگ پاور، تفکر کی پاور ہم کو دی، اب کہاں لگنی چاہیے زیادہ؟
الفاظ دو استعمال کر کے علم و فنون کو سارا مسئلہ ہی حل کر لیا.
ٹھیک ہے.
باقی سارے جو ہے نا فنون ہے بیسیکلی. فنون کا علم ہم اس کو سمجھتے ہیں، مطلب یہ
کلیئر ہو رہی ہے نا بات؟ صحیح ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تفکر جو ہے وہ کس پر جائے؟ علم پر جائے، علم کی موشگافی، علم کی رونمائی کرے، علم کے چہرے پر سے نقاب ہٹائے، علم کو آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ روشن کرے. اور علوم کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ تفکر فی العلم ہے، تو وہ کیا ہے؟ خدا، خدا کی قدرت یعنی آیات الہیہ، اور تیسرے درجے پہ کیا آنا چاہیے جس میں آپ تفکر کریں؟ تیسرے درجے پہ کیا آنا چاہیے؟ نفس. یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جملے انشاءاللہ آئیں، کیونکہ وہ ہمارا وہ ٹاپک ادھر بھی ہے، ادھر بھی تکرار ہو اس کی، لیکن جب ہم اس سے بات کر رہے ہیں تو سنتے جائیں. کہ بعض اوقات جو ہمارا کہہ لیں کہ صوفی لٹریچر ہے یا عرفا کے بیانات ہیں، بعض اوقات بڑی اچھی مزیدار باتیں ہوتی ہیں اس میں. تو کہتے ہیں کہ انسان کو جو ہے نا فقط ایک الف کا علم چاہیے، باقی بہت سارے علوم کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس کو، کیونکہ میں نے کئی جگہوں سے علماء کے ایسے بیانات پڑھے ہیں، امام علی علیہ السلام کا بھی بیان اس بارے میں، تو یعنی کہ میں اگر اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا کے کہوں کہ انسان کو اپنی زندگی میں الف اور بے کا علم چاہیے، بس الف اور بے کا علم چاہیے. الف کیا ہے؟ اللہ، احد اور انا اور آگے ہی. اللہ یعنی اس حقیقت کو پہچانو جو الہ کون ہے، اس بات کا علم اور معرفت حاصل کرو کہ وہ الہ احد ہے، لا شریک ہے، اور پھر اس بات کا علم حاصل کرو انا تم کون ہو، who are you، کیونکہ اس کے بغیر معاملہ حل نہیں ہوتا. یعنی جب تک ہم اس بات کو نہیں پہچانیں گے، اس بات کا علم حاصل نہیں کریں گے کہ ہم خود کون ہیں، جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس انسان پر رحم کرے جو اس بات کی معرفت رکھتا ہو کہ کہاں سے آیا ہوں، کدھر ہوں، کدھر جا رہا ہوں. یہ سمجھے بغیر انسان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو اللہ اور احد اور انا، اور جب انسان انا کو سمجھ لے تو پھر با آتا ہے بندگی. انا کو سمجھنے کے بعد کہ پھر اس بات کو سمجھنا ہے کہ بندہ کیسے بنا جاتا ہے اور بندگی کے کیا تقاضے ہیں. پھر اتنا ہی علم چاہیے انسان کو. جس نے اتنا علم حاصل کر لیا، جس نے اس میں غور و فکر کر لیا، جو اس کی گہرائی تک پہنچ گیا نا، وہ کامیاب انسان ہو گیا. آپ کو پورے دفتر کے دفتر، یا اب تو آپ سمجھ ہی گئے نا کہ علوم و فنون، علوم و فنون اور ہنر میں فرق ہے. یعنی اس میں کوئی برائی نہیں ہے فن اور ہنر میں آگے جانا یا اس کو جانا، لیکن وہ چیز جیسے کہتے ہیں ماندگی نہیں ہے، یعنی باقی رہنے والی نہیں ہے. وہ ریلیٹ کرتے، وہ ریلیونٹ ہے آپ کی کسی ضرورت سے، ضرورت ختم ہوگی وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی، علم باقی رہے گا. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر ہم نے آئی ٹی کی ہم بات کرتے ہیں، دوسرے علوم کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو جس چیز پر بیس ہوا ہے وہ ایک علم ہے. یعنی فار ایگزامپل میتھمیٹکس ہے، میتھمیٹکس اپنی جگہ باقی رہے گی، اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی. یعنی جو بھی بیس کا علم ہے، علم نہیں ختم ہوگا کبھی بھی. تو بات واضح ہوگی. تو تفکر کے حوالے سے جو یہاں پر تین چیزیں بیان کرتے ہیں تفکر کے لیے، پہلا کیا ہے؟ اسماء و صفات الہیہ میں تفکر، آیات الہیہ میں تفکر، احوال نفس میں تفکر. کیا نہیں دیکھیں
یہاں یہ تیسرے نمبر
نہیں، یعنی تیسرے کا مطلب یہ کہ آپ اس کو پوری ترتیب کے لحاظ سے نہ لیں. میں میرا خیال ہے کہ میں نے پہلے اس بات کو بیان کیا تھا کہ انسان کے علم کے اور فکر جو بگن ہوتی ہے نا، وہ شعور خدا سے ہوتی ہے. یعنی ہاں، یعنی اس کا مطلب یہ، پہلے اس جملے کو غور سے سنیے گا، شعور خدا سے بات شروع ہوتی ہے. شعور کا مطلب شعور الہ، ٹھیک ہے؟ شعور الہ یعنی ہے ایک ہستی ہے، ابھی ہم اس کو پہچان نہیں رہے، جان نہیں رہے. اب جب آپ الہ کا شعور رکھتے ہیں تو obviously نیکسٹ اسٹیپ پر آپ اس سے قریب ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. اس کی طرف بڑھنے کے بنیادی طور سے دو رستے ہیں. کون سے دو رستے ہیں؟ جو قرآن کریم میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اس تک پانے کے، یعنی وہ شعور موجود ہے، اگر وہ ابتدائی شعور ہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کی ترتیب ایک لحاظ سے اول ہے کہ جب تک ہمیں الہ کا شعور نہیں ہے، یعنی کوئی ہے، کوئی ہستی ہے. جیسے مثال کے طور پر کہ آج کل کے دور میں جو ایتھیسٹ ہیں، اب آپ دیکھیں وہ شعور الہ نہیں رکھتے، تو آگے معرفت نفس کے مقدمات ہی نہیں پیدا ہوتے. وہ ساری زندگی پتہ نہیں کس کس چیزوں میں لگے رہتے ہیں, لیکن وہ چیز ان کو ایون اپنے آپ سے بھی غافل رکھتی ہے. تو اور امام علی علیہ السلام نے, آپ اس چیز پہ غور کیجئے, پہلے کس اعتبار سے کہا ہے, یعنی جو معرفت نفس ہے اس کی اولیت کس جگہ پر ہے,
خدا کو پہچاننے سے پہلے اپنے آپ کو پہچانو, اس سے تو یہ ظاہر ہوگا.
اول الدین معرفت اللہ, نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں یہ جملہ, اول الدین معرفت اللہ, یعنی دین کی ابتدا, یعنی رستے کی ابتدا معرفت الہی ہے. اور آپ جب اس معرفت الہی کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو وسائل سامنے, دو یعنی کیسے پہنچوں وہاں تک اس معرفت الہی. تو خدا کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, لیکن ان دونوں میں پھر ڈیفرنشیٹ کیا گیا ہے کہ آیات آفاقی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی آیات انفسی اسٹرانگ ہے. کہ من عرف نفسہ فقد عرف, فقد جو ہے تاکید ہے, یعنی جو اپنے نفس کا عارف ہو گیا وہ لازماً اپنے رب کا عارف ہو گیا, یہ جملہ مطلب ہے اس کا. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اپنے نفس کا عارف ہو اور اپنے رب کا عارف نہ بنے, لیکن یہ ممکن ہے کہ لوگ آیات آفاقیہ کے عارف ہو جائیں اور رب کے عارف نہ بنے, یہ ممکن ہے.
یہ تو ہو رہا ہے,
اس کے بارے میں نہیں کہا, حالانکہ خدا نے کہا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں دونوں جگہوں پہ دکھائیں گے, تمہیں آفاق میں بھی دکھائیں گے, تمہارے نفوس میں بھی دکھائیں گے. لیکن جو آئمہ علیہ السلام نے بات کی وہ من عرف نفسہ کے بعد کہا ہے کہ فقد عرف ربہ, نہ کہ آیات آفاقیہ کے بارے میں. ہاں ان میں سے بھی جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کے پاس. بالکل,
یہ تھوڑا سا میں ریکیپ کر لوں اپنی اس نالج کے لیے کہ الہ کا آپ نے ڈیفینیشن بتائی تھی کہ وہ ذات جہاں پر کنٹرولنگ پاور, جیسے آپ کہتے ہیں
الہ, یعنی کہ وہ ہستی کے جس میں تمام یعنی قوت, قدرت, بزرگی, عظمت, عظمت کے جس میں وہ تمام صفات عالیہ اور حسنہ اس طریقے سے جمع ہو جائیں کہ بندہ اس کے سامنے اس کی پرستش کرے. ورنہ الہ فقط اس کو نہیں کہتے کہ جس کی عبادت کی جائے, کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ الہ استعمال ہوا ہے نا, اس کو آپ جمع کریں گے تو آپ کو یہ بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی کہ الہ کا لفظ جو ہے وہ بہت سارے
سبحان اللہ ہے, وہ اسی 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 اس میں ہے کہ مثلا یہ جو بھی میں سمجھاؤں خدا اس سے بھی
تنزیہی ہے. الحمدللہ تشبیہ ہے, سبحان اللہ تنزیہ ہے. اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تنزیہ ہو تشبیہ کو جمع کرنے کے قابل ہو جائے وہی حقیقی موحد ہے.
کیسے ہو, ممکن نہیں ہے دروازہ,
میں نہیں سمجھا مقصد, یعنی کہ اس کو الائن کر سکے,
اس کو اس دونوں کو جمع کرنے کے قابل, یعنی جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ کثرت کا مشاہدہ وحدت سے جدا کرے اور نہ وحدت کا مشاہدہ کثرت سے غافل کرے. یعنی رسول خدا ہر لحظہ وحدت کا مشاہدہ کرتے ہیں لیکن لوگوں کے امور سے غافل نہیں ہیں, اور لوگوں کے درمیان موجود ہیں لیکن اس کی وہ موجودگی خدا سے کٹ آف نہیں کرتی. جو اس تنزیہ و تشبیہ کو جمع کر لے وہ حقیقی موحد ہے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ کھیل نہیں ہے.